اب جب کہ آپ سورہ یاسین کے فضائل اور اس کے نام سن چکے تو اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یاسین. یاسین کے معنی کیا ہیں اس پر مفسرین کی آراء مختلف ہیں. ایک گروہ اس طرف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حروف جو الگ الگ پڑھے جائیں. الف لام میم سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے اور اسے آپ دیکھیں تو اگر کوئی آدمی اسے علم پڑھے تو ظاہری نظر میں الفاظ کی حد تک وہ درست ہے کہ علم بھی ایسے ہی لکھتے ہیں اور علم کا مطلب ہے دکھ تکلیف. لیکن جبریل امین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ الفاظ پڑھے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور پھر ان کے واسطے سے جو امت سے اور اساتذہ سے منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے وہ الفاظ الف لام میم ہیں, علم نہیں. ایسے ہی یاسین ان الفاظ کو الگ الگ کر کے حروف کی صورت میں پڑھا گیا اس ایک لفظ کو, تو مفسرین کی اصطلاح میں مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو الگ الگ کر پڑھے جائیں. اور ان کا مفہوم کیا ہے اور مقطعات یہ الفاظ یا یہ حروف کیا مفہوم رکھتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالی کی اس بات کی طرف جو اس نے سورہ آل عمران میں فرمائی ہے. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ساتویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی, هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی پروردگار ہے اسی ہستی نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا, قرآن کریم کو, منہ آیاتم محکماتن, اور اس میں بعض آیات ہیں جو پکی ہیں, ہن ام الکتاب, اور وہ جڑ ہیں خدا کی کتاب کی قرآن کریم کی, واخر متشابہات, اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کئی طرف ملتی ہیں. تو اللہ تعالی نے آیات کی دو قسمیں کر دی قرآن کریم میں, اور پوری تفسیر میں یہ اصول کام آتا ہے کہ انسان آیات کو الگ الگ کرے کہ کون سی آیات محکم ہیں اور کون سی آیات متشابہ ہیں. جیسے کہ اللہ تعالی نے یہاں فرما دیا تو محکم آیات وہ ہیں جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہیں, ان کی دلالت قطعی ہے اور بالکل صاف ظاہر میں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ عدت چار مہینے اور دس دن ہے, اور اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ ایک خاتون ایسی ہیں جو امید سے ہیں اور اس کی عدت بچے کی ولادت ہے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور رمضان کے روزے فرض ہیں. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ وضو میں تین اعضاء کو اس طرح دھونا ہے اور سر کا مساح کرنا ہے. یہ ایسی آیات ہیں جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح اور صاف ہیں, اور ان کو سمجھنے کے لیے کوئی غیر معمولی علم کی ضرورت نہیں ہے. ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ تین اور ایک کا مطلب کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں, تو وہ کبھی بھی رمضان کے مہینے کو چھوڑ کے شوال کو, ربیع الاول کو, شعبان کو نہیں کہتا کہ یہ رمضان ہے. تو الغرض وہ آیات جو اپنے سمجھنے میں بالکل واضح ہیں ان کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیات محکمات ان کا نام رکھو، اور یہ ام الکتاب خدا کی کتاب کی اصل یہ آیات ہیں. اور فرمایا کچھ آیات ایسی ہیں متشابہات جو کئی طرف کو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات سے آپ قطعی طور پر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، اور خالص علمی زبان میں کہیں تو وہ آیات جو اپنے مفہوم پر قطعی دلالت نہیں کرتی ان کو کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہیں، متشابہات ہیں. اس ایک آیت کے کئی کئی معنی اور مطالب لیے جا سکتے ہیں. تو یہ دو قسم کی آیات ہو گئیں، ایک ہو گئی محکمات اور ایک ہو گئی متشابہات. آگے چلیے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اب بات آئی کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ کچھ آیات محکمات میں سے ہیں اور کچھ متشابہات میں سے ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالی نے نازل فرما دی، ہم نے پڑھ کے جان لیا. کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کرنا یہ ہے کہ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لگ جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ آیات ہیں. مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ چاہتے ہیں کہ گمراہی پھیلائیں، وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان آیات کے معنی کی اصل تلاش کریں. محکم آیات کو اللہ نے چھوڑ دیا، متشابہ آیات کو اللہ نے لے لیا، اور اللہ نے فرمایا جتنی متشابہ آیات ہیں ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ گمراہی کی چال چلے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جن آیات کے مفہوم کو قطعی طور پر اللہ تعالی نے طے نہیں فرمایا، یہ اپنی طرف سے اس پر قطعی مفہوم ثابت کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان آیات کے معنی کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تاویل کیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ گمراہی کی طرف چلتے ہیں، اور جو اس سے خود ثابت ہو جاتا ہے کہ جو لوگ محکم آیات کو پکڑ لیتے ہیں وہ اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں. اور ان کا ذکر اب آگے کر دیا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ نے فرمایا جو مضبوط علم والے ہیں، يَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمَنَّا بِهِ، اللہ ہم ان پہ ایمان لائے، متشابہ آیات پر بھی، اور متشابہ آیات پر، كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب آیتیں ہماری اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، خواب و محکم ہیں یا متشابہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور سمجھانے سے وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے، اور جن کو عقل نہیں ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اصل میں اس آیت میں عیسائیوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو تم حضرت مریم کو معاذ اللہ خدا کی اہلیہ کا درجہ دیتے ہو، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بیٹا مانتے ہو، تو یہ گمراہی ہے. ہر کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے معنی صاف طور پر نہیں کھلتے، تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنی عقل سے ان معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، مضبوط علم دیا ہے، وہ ان آیات کے معنی متشابہ آیات کے دیگر آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہ سمجھ پائیں تو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانے اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم کو ایمان سے کام ہے. کل من عند ربنا، تمام آیتیں اللہ کی جانب سے ہیں، ہم ان سب پر ایمان لائیں. محکم آیات کی کئی مثالیں ہم نے دی آپ کے سامنے، عدت ہے، رمضان ہے، وضو ہے، غسل ہے، نہانا ہے. اللہ تعالی نے ان محکم آیات کو بیان کر دیا، دو مثالیں متشابہ آیات کی بھی دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ صفات سمانیہ ہوں یا صفات خبریہ ہوں، وہ سب کی سب متشابہ ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات متشابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرما دیا کہ اس کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اللہ کا آنکھیں، اللہ کی آنکھیں اور اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ متشابہ آیات میں سے ہیں، اس کے کئی ایک مفہوم نکل سکتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی صفات کے بارے میں محکم آیت کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیئن، کوئی چیز اس کائنات میں اللہ جیسی نہیں ہے. اللہ تعالی کی کل مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں ہے. تو اب اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں جب مخلوق کی طرح نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے؟ کوئی چیز بھی تو نہیں اس سے ملتی جلتی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اس جیسا ہے. جب کائنات کی کوئی چیز اس سے ملتی جلتی نہیں تو پھر کیسا ہے کہ اسی کی ذات پہ چھوڑ دیا. یہ ہو گئی متشابہ آیات. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پہلی مثال جو حضرت نے لکھا ہے اس کی پہلی مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ متشابہ آیات یہ ہوتی ہیں، اور متشابہات کے بارے میں اللہ نے حکم کیا دیا. اللہ نے کہا بس انہیں چھوڑ دو، یہ کہو کہ کل من عند ربنا، ہر آیت ہمارے اللہ کی جانب سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے وہ متشابہ ہے اور چاہے وہ محکم ہے. ضرورت کیا پڑی ہے آخر اس کا کھوج لگانے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی؟ ایک مثال دے دی. دوسری مثال وہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے کل مقطعات، یہ سب کے سب آیات متشابہات. الف لام میم، الف لام میم را، نون، قاف، یاسین، یہ مختلف صورتوں کے آغاز میں الفاظ آئے ہیں نا. مفسرین کہتے ہیں یہ آیات متشابہات ہیں، اور متشابہات کا مفہوم متعین کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، اور غالباً کسی کے بس میں بھی نہیں. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اس کی کھوج میں پڑتے ہیں وہ گمراہی کی رائیں کھولتے ہیں. بس یہ کہو کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان الفاظ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. تو جب یہ یاسین کی آیت، یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہوئی، تو اب ہم اس کا متعلق یہ کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کی تاویل میں پڑھتے ہی نہیں، اس کے کیا معنی ہیں اور کیا نہیں ہیں ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پروردگار یہ جو متشابہ آیت آپ نے نازل کی، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والقرآن الحکیم، اور اس کو حکمت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کی قسم ہے، تو قرآن تو محکم آیات میں سے ہے نا، قرآن تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ کیا چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ محکم آیتو یا اس سے پہلے والی متشابہ آیتو، کل من عند ربنا، اے پروردگار یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے، اور اللہ ہم اس پہ یقولون آمنا دے، اللہ ہم ان پہ ایمان لائے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ یہ آیت یاسین متشابہات میں سے ہے، اور آپ نے کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے، اور اللہ یہ متشابہ اور اس کے بعد جو محکم آیت آ رہی ہے سب تیری طرف سے ہے، تو بات ختم ہو گئی. اب آپ آگے چل سکتے ہیں. یاسین یہ متشابہ آیت ہو گئی. ایک رائے مفسرین کیجئے. مفسرین میں سے کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ یاسین جو ہے اللہ تعالی کا نام ہے، اور اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر اس کا کوئی ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا ہم یاسین نام رکھ سکتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرما دیا، اور انہوں نے ابن عربی نے ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا نام ہے، اور کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھے۔ اللہ کے ناموں کی ایک قسم تو وہ ہے جسے آپ رکھ سکتے ہیں، مثلا کسی کا نام رؤوف ہے، حقیقت میں اللہ کا نام ہے کہ اللہ رؤوف ہے یعنی نرم ہے، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ رحیم ہے، یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود تجویز فرمائے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے سورہ توبہ کے آخر پہ کہ وَالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں کے لیے نہایت نرم مزاج کے ہیں، بہت بے حد مہربان ہیں ایمان والوں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رؤوف الرحیم ہوئے، اللہ کے نام بھی رؤوف الرحیم ہوئے۔ ہم لوگ خود بھی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے بہت سے نام رکھتے ہیں، رؤوف اور عبد الرؤوف رکھتے ہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں کی پہلی قسم وہ ہے کہ ان ناموں کے رکھنے میں کچھ حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی دوسری قسم وہ ہے کہ اس کو ہم انسانوں کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ مثلاً خود لفظ اللہ کو لے لیجئے، تو کسی انسان کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی انسان کا نام عبداللہ ہے تو عبد کو ہٹا کے صرف کہنا کہ اللہ صاحب آئے تھے معاذ اللہ، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کا یہ نام اللہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح رحمان، رحمان بھی ایسا اللہ کا خاص نام ہے جو کسی انسان کے لیے نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ نہ کرے۔ مثلا عبد الرحمن، خلیل الرحمن، تو عبد الرحمن کا مطلب رحمان کا بندہ، رحمان کا غلام، یہ ہو گیا نا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یاسین اللہ کے ان ناموں میں شمار فرما لیا کہ جس کے معنی تو اگرچہ پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو دیکھو اللہ کے ناموں میں سے اس نام کو مت رکھو، جب تم اس کے معنی نہیں جانتے ہو تو اس کو نہ رکھو۔ اس لیے مفسرین کی اور اہل علم کی ایک جماعت اسی طرف گئی، خاص طور پہ مالکی فقہا، اور انہوں نے کہا کہ یاسین نام بچوں کا نہ رکھا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ منع فرماتے تھے۔ اس پہ جو بحث ہوئی تو کچھ حضرات نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالی نے سورہ صافات میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، سورہ یاسین کے بعد جو سورہ صافات ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ان کا نام بھی یہ تھا، اور اللہ نے ان کے لیے سلامتی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ تعالی نے ان پر سلامتی بھیجی۔ 23 پارے میں ہی سورہ الصافات میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں اس کا ذکر ہے۔ 23 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الیاس لمن المرسلین، اور بلا شبہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے بھیجے ہوئے میں سے تھے، ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اور پھر ان کا پورا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا 130 نمبر آیت میں کہ سلام علی آل الیاسین، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین، اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو آل الیاس پر۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے جو بھی آپ نے سنا کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، جو ان کی اولاد ہے، ان پر خدا کی سلامتی نازل ہو۔ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کو بال بک کی طرف بھیجا تھا، اور بال بت کی وہاں پر پرستش ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ سلامتی ہو اللہ کی نازل ہو الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، ایک ترجمہ یہ ہوا کہ الیاس کی آل پر، ان کی اولاد پر، جو بھی آگے انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد میں یا اللہ کے نیک بندے آئے، ان سب پر سلامتی ہو۔ اور تیسرا مفہوم مفسرین نے یہاں بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر یاسین کا لفظ الگ ارشاد فرمایا ہے، تو حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یاسین تھا. تو یہاں پر اگر قرآن کریم کھول کر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا یاسین اس طرح سے نہیں جیسے کہ تین حروف میں لکھا ہوا ملے گا سورہ یاسین کے آغاز میں. وہاں پر تو یاسین اور نون تینوں اکٹھے ہی لکھے گئے ہیں نا. یہاں پر یا کے بعد الف ہے یا جیسے لکھتے ہیں اور اس کے بعد سین یا اور نون اس کو الگ لکھا گیا ہے. تو اگر یہ یاسین اس کے معنی الیاس کے ہیں اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ یاسین کی اولاد پر سلامتی ہو تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یاسین جو ہے یہ تو ایک آدمی کا نام ہے جس طرح اور پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں اسی طرح حضرت یاسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اس لیے یاسین نام رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے. اس کا جواب مالکی فقہا نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یاسین نام رکھ لیا جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جس یاسین نام کے رکھنے سے منع کیا تھا وہ ہے جو سورہ یاسین کے آغاز میں آیا ہے یعنی اسے لکھا جائے گا تو یاسین اور نون تینوں حروف کو ملا کر لکھا جائے گا. اور جو نام آپ کہتے ہیں کہ یا الف سین یا اور نون یا کے بعد سین لکھا جائے یہ دو الگ الگ حروف گویا کے لکھے جا رہے ہیں یا دو حروف یا اور الف الگ لکھ لیے گئے اور تین حروف یعنی سین یا اور نون یہ الگ لکھ لیے گئے تو وہ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کے متعلق کہا ہی نہیں اس لیے لہذا اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. خلاصہ بحث کا پھر یہ بن جائے گا کہ یاسین نام کا رکھنا درست ہے لیکن لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. جو لوگ یاسین کو ایک ہی کش سے لکھ دیتے ہیں نا یا کو سین کے دندانوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور پھر آگے نون لکھ دیتے ہیں یہ بات غلط ہے. یاسین کو ہمیشہ یا الف اور اس کے بعد سین یہ اور نون یہ لکھنا چاہیے. سین کے بعد یا یعنی دو 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 نقطوں والی یہ جو ہوتی ہے یہ آئے گی اور پھر نون آئے گا. یہ اگر لکھ لیا جائے تو یہ سورہ صافات کی ان تصریحات کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بن جائے گا اس لیے اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سلام علی الیاسین یاسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو. یہ تو کتاب و سنت پہ ہر جگہ آیا ہے بس ویسے ہی. تو اس لیے تحریر کے فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ جس رسم الخط کے مطابق قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پہ اجماع کر لیا تھا اور سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تھا اسے اور اس سے بھی بلکہ پہلے یہ اصل میں تو لکھوایا تھا حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے لکھوایا گیا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. ان لوگوں کی موجودگی میں سارا کام ہوا تھا اور پھر وہ قرآن کریم کا نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا اور وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لیا تھا اور اسی کے مطابق کتابت کرا کے سات نسخے پورے عالم اسلام میں بھجوائے گئے تھے کہ جس کسی نے آئندہ کو قرآن لکھنا ہے تو وہ اس ام المصاحف تمام صحیفے جتنے بھی قرآن اس وقت تک لکھے جا چکے ہیں ان کی ماں یعنی اصل یہ نسخے ہیں ان کو دیکھ کر نقل کرے تو اس میں جو رسم الخط تھا خط عثمانی جسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق قرآن کریم کو آج بھی لکھا جانا ضروری ہے. اس لیے فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کل کو سورہ یاسین لکھتا ہے اور یہاں پر وہ یاسین اس طرح لکھ دیتا ہے جس طرح یہ لفظ سورہ صاد میں آیا ہے تو اس کا لکھنا یہ درست قرار نہیں پائے گا. تو معلوم ہوا کہ بچوں کے نام اگر کوئی لکھتا ہے اور رکھتا ہے تو اپنے بچے کا نام محمد یاسین رکھ دیتا ہے غلام یاسین رکھ دیتا ہے تو پھر یاسین وہ کیسے لکھے گا؟ وہ ویسے لکھے گا جیسے کہ سورہ صافات میں آیا ہے, ایسے نہیں لکھ سکتا جیسے کہ سورہ یاسین کے آغاز میں آیا ہے کیونکہ یہاں پر ممکن ہے یہ اللہ کا نام ہو اور ہمیں اگرچہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے جن کا عام مخلوق کو رکھنا منع ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے اور یہ وہ تحقیق ہے جو ان حضرات نے تحریر فرمائی. دو آرا ہو گئی, تیسری رائے بعض مفسرین کی یہ ہے کہ یہ یاسین کا جو لفظ ہے ایک لغت کی طویل بحث کے بعد جس کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے یعنی اہل لغت کے لیے ہے لیکن عام عوام کے لیے اس بحث کو دہرانے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاسین کا مطلب یہاں پر ہے کہ اے سردار، اے سب سے اچھے انسان، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھے انسان تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہا کہ اے انسان، اے سب سے بہتر ہستی، اے خیر البشر، والقرآن الحکیم، اور قسم ہے ہمیں اس قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے. اس قسم کا جواب کیا ہے؟ یہ بات کی بات آتی ہے تو اللہ تعالی نے قسم کھائی، یاسین قسم ہے ہمیں سید البشر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی اور قرآن کی قسم کھائی. ان دو قسموں کو کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو خبریں بیان کی آگے چل کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یاسین سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین سے مراد انسان، اور سب سے بہتر انسان جو اس کائنات میں آئے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے یہ قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ تفسیر نقل کی گئی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے نقل کیا. تو یاسین سے مراد سب سے بہتر آدمی، سب سے بہتر انسان، اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے اور وہ پوری انسانیت کا خلاصہ تھی. اور چوتھی رائے وہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی ہے. اگر اس چوتھی رائے کو مان لیا جائے تو وہ تیسری کے قریب قریب پڑ جاتی ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے شفا کے نام سے. اس نام سے ایک کتاب تو وہ ہے جو ابو علی سینا نے لکھی ہے نا، لیکن وہ طب میں ہے، اور ایک کتاب وہ ہے جو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کتاب کی شرح حنفی فقہا میں سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی شرح کی، اور انہوں نے سیرت پہ بہت عمدہ کتاب لکھی. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ لکھا ہے، یہ روایت لائی ہیں کہ یاسین یہ حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے، اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرار دیتے ہیں. تو اب دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مان لیں تو بھی ٹھیک ہے، بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ یاسین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قسم، والقرآن الحکیم اور اس اللہ کی پر حکمت کتاب کی قسم. اللہ نے دو چیزوں کی قسم یہاں پر کھا لی. اور اگر آپ پہلی صورت مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے یا حروف مقطعات میں سے ہے، تو بس پھر اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے، ہم آگے سے شروع کریں گے کہ والقرآن الحکیم، اور اللہ نے فرمایا قسم ہے اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ماوردی ہیں، یہ بھی بہت بڑے فقہا میں سے. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یاسین کو اور طہٰ کو اپنا نام قرار دیا. علامہ اقبال مرحوم کے اشعار میں بھی یہ مل جائے گا، وہی یاسین وہی طہٰ، انہوں نے بھی ان دونوں ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں گنا ہے. ان کا ذکر اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ کوئی شریعت کے معاملات میں حجت اور دلیل ہیں، اس وجہ سے کہ عام طور پہ کئی لوگوں کو یہ شعر یاد ہوتا ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ شعر پڑھتے ہیں اقبال کا کہ وہی یاسین وہی طہٰ، تو وہاں سے پھر یاد رہ جاتا ہے کہ یاسین سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور حتیٰ کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے، اگرچہ وہ سند کچھ اتنی قوی نہیں ہے لیکن حضرت جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے. تب مخاطب فرمایا گیا ہے تو اسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سمجھ لیجئے، تو بھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہیں بلکہ اے سب سے اچھے آدمی، تو پھر بھی بات وہیں پہ رہ جاتی ہے، وہی آ جاتی ہے کہ یا تو ان چار آراء میں سے سب سے پہلی مان لی جائے کہ حروف مقطعات میں سے ہے، تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جن کے معانی ہمیں معلوم نہیں ہے، پھر بھی ترجمہ نہیں کرنا. تیسری رائے کے مطابق سب سے اچھے انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی رائے کے مطابق صراحتن ان کا نام ہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیا گیا کہ یاسین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن حکیم کی، تو پھر یہ دونوں آخری صورتوں میں آپ اس کا ترجمہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان. لیکن عام طور پہ جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یاسین کا ترجمہ ویسے کا ویسے ہی کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے زیادہ واضح نہیں کیا، ہم ان چیزوں کی حقیقت کو کھوج لگانے کے پیچھے نہ پڑے. حروف مقطعات میں سے مان لیا جائے تو اب بات یہ آ گئی کہ یاسین کو پڑھا کیسے جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم ایک طرح سے نازل نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایک طرح سے نازل ہوا، یعنی جیسے یہ یاسین ہے تو اسے ایسے ہی پڑھا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے رہے کہ اللہ مجھ پر یہ راستہ کھول دے اور قرآن کریم کو زیادہ قراءتوں میں پڑھا جائے، کیونکہ عربوں کے لہجے بہت تھے، عربوں کے لہجات بہت زیادہ تھے. اب دیکھیے اردو میں بھی لہجے ہیں، اردو جو لوگ بولتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں یو پی میں آپ کو مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں ارے، اور آپ کو ایسے بھی اردو بولنے والے مل جائیں گے جو ارے کی بجائے اڑے، تو فرق آ گیا نا، یوں بولتے ہیں. پنجابی میں بھی لہجے مختلف ہیں، آپ دیکھیے کچھ لوگ بولتے ہیں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اب ناؤ ابھی، تو بولتے ہیں ہن، اور کچھ لوگ اسی کو نون کو ذرا سا ناک سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہن. تو ہن اور ہن یہ دونوں پنجابی کے لہجے ہوئے نا. بالکل اسی طرح قرآن کریم کے لہجات تھے، عربوں کے کلام کے اصل میں لہجات تھے، عرب ایسے بولتے تھے، ان کے لہجے مختلف تھے، بنو حذیل کا لہجہ مختلف تھا، قریش کا لہجہ مختلف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار درخواست کی کہ اللہ میری امت پر رحم فرما اور قرآن کریم کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، اور ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور سات لہجات کی اجازت دی گئی. تو اس کے نتیجے میں قرآن کریم کو مختلف قراءتوں سے پڑھنا یہ درست قرار پایا، اور تواتر سے یہ قراءتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جن فتنوں کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ہمارے دور میں جو آخری زمانے میں فتنے ظاہر ہوئے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ظاہر ہوا ہے کہ لوگوں نے ساتوں قراءتوں کا اقرار کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ قراءت کے اختلافات کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ قراءت کا انکار کرنا اور سبع عشرہ کا انکار کرنا معاذ اللہ یہ احادیث متواترہ کا انکار کرنا ہے، اور یہ ایک نوع کا کفر ہے. ہم ایسے ہی بات نہیں کر رہے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کی قراءتوں کا اختلاف کرتے ہیں وہ ایک طرح کے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ امت پہلے دن سے لے کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اس بات پر متفق چلی آئی ہے کہ قرآن کریم کے لہجات مختلف ہیں. یہ ابھی مثال آتی ہے، انشاءاللہ اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ یقین سے جان لینا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ قراتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو پڑھنے کے انداز مختلف تھے اور وہ مختلف انداز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھے اور وہ اب تک چلے آ رہے. اس کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں ابراہیم, یہ لفظ کبھی غور کیجئے گا, کہیں کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا ہے کے بعد یا آئے گی اور کہیں ہے کے بعد یا نہیں ہے. اس ہا پر نیچے کی طرف کھڑی زبر دے دی گئی ہے. اب قراء وہاں پر جو قراءتیں ثابت ہیں, ابراہیم بھی پڑھتے ہیں اور ابراہیم بھی پڑھتے ہیں. ان ابراہیم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو ابراہیم پڑھا ہے, جبریل امین نے انہیں بتایا ہے, اور وہ مسلسل قراءت 1500 سال کے بعد ہم تک پہنچی ہے. اس لیے ہم میں سے اگر کوئی پڑھتا ہے کہ ان ابراہیم تو وہ ٹھیک پڑھتا ہے, غلط نہیں پڑھتا. حفص رحمت اللہ علیہ کی قراءت جو آپ سنتے ہیں اور تقریباً دنیا بھر میں وہ قرآن اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اسپین میں, فرانس میں, ان علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر امام حفص رحمت اللہ علیہ کی قراءت نہیں تھی, وہاں پہ امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت تھی, اور ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت اب تک پڑھی جاتی. اب تو وقت ایسا آ گیا نا کہ کیسٹس کے ذریعے, سی ڈیز کے ذریعے یہ قراءتیں عام ہو گئیں, تو اب بڑی آسانی سے ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت مکہ مکرمہ کی دکانوں سے خرید سکتے ہیں, حتیٰ کہ پاکستان سے آپ خرید سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں گوگل وغیرہ میں. سینکڑوں کیسٹس پڑی. اب کسی طرف افریقہ میں چلے جائیے اور افریقہ میں وہاں پر نہ ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت, نہ حفص رحمت اللہ علیہ کی قراءت, وہاں امام قالون رحمت اللہ علیہ کی قراءت آپ کو ملے گی. یہ قراءتیں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. ارے ویسے ہی پڑھتے تھے. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ قراءت کے بہت بڑے امام تھے, نابینا تھے, لیکن اللہ نے جس مقام پر انہیں فائز کیا تھا وہ اپنے زمانے کے قراءت کے مجدد تھے. شاطبی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پہ کیا عرض کریں, کہیں ہم اپنے اصل موضوع سے نہ ہٹ جائیں. شاطبی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ایک کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم نابینا تھے اور وقت دشوار ہوتا تھا زیادہ ان کا دینا اپنے طلبہ کو. ایک طالب علم آتا تھا, بیٹھتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, اٹھ کے چلا جاتا تھا, پھر دوسرے کو بڑھاتے تھے, وہ اٹھ جاتا تھا, چند آیات پڑھ کے ان کے سامنے اٹھ جاتے تھے. تو ان کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں, نام ان کا لینا مناسب نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو میرے بیٹھتے ہی انہوں نے اشارہ کیا نابینا ہونے کے باوجود کہ مطلب اٹھ جاؤ. میں بہت پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا, اور شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا دوسرے کے لیے. میرے بعد جو لڑکا آیا اس نے پڑھا, مسلسل لائن ایسی چلتی رہی. وہ کہتے ہیں میں دیر تک سوچتا رہا اور میں رو پڑا کہ میں اس چیز سے محروم کیوں کر دیا گیا ہوں, آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ اوہ ہو, مجھے تو نہا کے آنا تھا اور نہانا فرض تھا میرے لیے, یہ میں نے کیا کیا, یاد ہی نہیں رہا. گیا اور نہا کے آیا اور جہاں ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں میں آ کے بیٹھ گیا, تو انہوں نے نام لیا میرا اور کہا اس کو بلاؤ اور کہو آ کے پڑھ. ان کا دل اتنا پاک تھا کہ وہ انوار و برکات جو اس ماحول میں نازل ہوتے تھے, جن کو دیکھنے کے لیے چہرے کی آنکھوں سے زیادہ دل کی آنکھیں روشن ہونی چاہیے, وہ ان کی روشن تھی. ہم ان کے قراءت کے متعلق بات کر رہے ہیں, وگرنہ آپ ان کی الاعتصام بھی سننا پڑھیں اور جو کچھ انہوں نے دیگر کتابیں لکھی ہیں, حیران ہوتی ہے عقل کہ اس نابینا آدمی کو اللہ نے اتنے علوم سے نوازا تھا. شاطبی رحمت اللہ علیہ تک جو روایات پہنچی ہیں, شاطبی رحمت اللہ علیہ نے شاعری میں, کیونکہ اشعار کا یاد کرنا بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے نا, تو انہوں نے ساری قراءتوں کو اپنے قصیدے میں لکھ دیا ہے. حفص رحمت اللہ علیہ کی جو قراءت ان تک پہنچی ہے اس میں وہ یہاں پر یہی پڑھتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم. اور حفص رحمت اللہ علیہ کی روایت کے علاوہ امام کسائی اور یعقوب حضرمی اور ابن عامر شامی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی قراءتیں، ورش رحمت اللہ علیہ کی قراءت جو ان تک پہنچی ہے، اس میں اس نون کا ادغام ہے واو کے ساتھ. یعنی وہ اسے پڑھیں گے تو یاسین نون بالکل واضح اور صاف نہیں پڑھتے، بلکہ اس نون کو واو کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم. یہ جو لہجہ ہے، یہ لہجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منتقل ہوتا آیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ کسی اور نے اپنے پاس سے اسے ایجاد کر لیا. یاسین کے نون کا خالص علمی اصطلاح میں کہیں، یہ بحث ممکن ہے آپ کے لیے بہت پریشان کن ہو، لیکن اس کو سننا اس طرح سے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس قرآن کریم کے لہجے اور اس کی حفاظت کس طرح کی گئی ہے. یہ جو نون ہے نا، جب ساکن ہو، اس پر زیر زبر پیش کچھ نہ ہو، آسان زبان میں بات عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد واو یا آ جائے، تو اس نون کو واو یا اس کے بعد یا واو کی بجائے یا آ جائے تو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ملانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، اس ملانے کو ادغام کہتے ہیں، مرج کرنا، دونوں کو ملا دینا، ادغام کرنا. یہ ادغام کبھی ناقص ہوتا ہے اور کبھی کامل ہوتا ہے. ادغام کامل کیسے ہوتا ہے اور ناقص کیسے ہوتا ہے، اس کی مثال سمجھیے. جتنے بھی ہمارے قراء ہیں، ان میں امام حمزہ رحمت اللہ علیہ کے ایک راوی ہیں خلف. خلف رحمت اللہ علیہ اپنی قراءت میں کامل ادغام کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں پوری طرح اس نون کو واو میں ملا دو. مثلا وہ جب پڑھیں گے کہ ومن الناس من یقول، پہلے پارے میں، تو وہ اسے پڑھیں گے کہ ومن الناس من یقول، مَن یقولو، تو مَن یقولو جو پڑھیں گے تو دیکھا آپ نے، انہوں نے نون کو بالکل ہی حذف کر دیا، ختم کر دیا، اڑا دیا. مَن یقولو، تو یہ ادغام ہے کامل. اور ادغام کامل نہیں ہوتا باقی قراء کے نزدیک، امام حفص رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، برش رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، یعقوب حضرمی اور ابن عامر شامی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک، کہ وہ کہتے ہیں کہ ادغام ناقص ہوگا. ناقص کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نون کی آواز بھی رہے، غلنے کی آواز بھی رہے، ناک کی طرف سے کھینچنا چاہیے، اور اس کے بعد واو کی آواز تو آئے گی آئے گی. تو وہ اس کو پڑھیں گے مَن یَقُولُ، مَن، اب فرق سمجھے آپ، مَن یَقُولُ کامل ادغام، مَن یَقُولُ ناقص ادغام. یاسین نون آپ نے پورا پڑھا. امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حفص کی جو قراءت کی روایت ان تک پہنچی ہے، نون کو وہ پورا پڑھتے ہیں. ورش، کسائی، یعقوب حضرمی، ابن عامر شامی رحمت اللہ علیہ، وہ اس نون کو نا، یاسین کے نون کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، لیکن ناقص ادغام کے ساتھ. تو اسے یوں پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم. یہ ہے قراءت کا اصول، ایسے اسے پڑھا جاتا ہے. اس لیے جو آدمی یہ پڑھتا ہے کہ یاسین، وہ بھی بالکل ٹھیک پڑھتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہی پڑھایا گیا تھا، یہی چیز ہم تک پہنچی ہے. اور جو پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، تو سیم جو بناتا ہے نا، اس کو ناقص ادغام کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے، چونکہ شریعت نے ایسے ہی سکھایا ہے. اوپر سے قراءت ہی جلدی چلی آ رہی ہے. یہ ہے قراءت کا علم، اور اس علم کو قراء حضرات پڑھتے ہیں. قاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت آواز سے پڑھ لے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا شخص جو قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھ لے، اسے قاری کون کہتا ہے؟ یہ تو جہالت کا دور چونکہ ہمارے ہاں آ گیا ہے، اس لیے وہ قاری کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے. قاری وہ اس کو کہتے ہیں جو ان ساتوں یا دسوں قراءتوں کا عالم ہو، اور اس عالم کو ان اختلافات کی حقیقت کا علم ہو. ادغام کیا ہوتا ہے، ناقص کیا ہوتا ہے، کامل کیا ہوتا ہے، غنہ کہاں پہ کیا جاتا ہے. جس آدمی کو یہ سارا علم آتا تھا، اس کو لوگ قاری کہتے تھے. خوبصورت آواز کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، لوگ علم کو پوچھتے تھے کہ علم کیا ہے. تو جس طرح اب رشتے میں خوبصورت شکل کو پسند کر لیتے ہیں نا، اور باقی صفات اور خاندان اور سب چیزیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. بالکل اسی طرح علم میں بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ جو سرسری علم ہے، سطحی علم ہے، بس وہ کافی ہے. آواز خوبصورت ہے، خوبصورت قرآن پڑھ لیتا ہے، بس یہ قاری ہو گیا. باقی چاہے اس کو روایت حفص رحمت اللہ علیہ بھی نہ پڑھنی آتی ہو. اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بات اس لیے دوہرا دی کہ جو آج کل فتنے پھیل رہے ہیں، یہ جو گمراہی آ رہی ہے، تو قرآن کریم کی کوئی قرآت ہے ہی نہیں حفص رحمت اللہ علیہ کی قرآت کے علاوہ. یہ بڑا ظلم ہے. مت اس چپیٹے میں آئیے، مت اس گمراہی میں شریک ہو جائیے. امت جس چیز پہ قائم اب تک رہی ہے، رہنے دیں اسے، اور امت میں ان روایات کو جو حقیقت پہ مبنی ہے چلنے دیں. اور چونکہ یہ پروگرام تعلیم کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ بات کی جائے. اور تعلیم کی باتوں سے اگر وحشت ہوتی ہو یا نہ سمجھ میں آتی ہو، تو اس سے بہتر ہے پھر اللہ کو ایسے یاد کیا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے. یاسین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقرآن الحکیم، اور قسم ہے ہمیں اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دو قسمیں کھا لی یا ایک قسم. اگر آپ یاسین کو اللہ کے ناموں میں اور مقطعات میں شمار کرتے ہیں تو بس پھر اسے چھوڑ دیجئے. والقرآن الحکیم، اللہ نے کہا اور قسم ہے ہمیں اس قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے. اور یا پھر آپ یہ کر لیجئے کہ آپ پہلے لفظ کا ترجمہ کیجئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، اور آپ کہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قسم اور قرآن حکیم کی قسم، یہ دو قسمیں اللہ تعالی نے فرمائی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اگر قسم ہے، یہ اس کو مان لیا جائے، تو قرآن میں اس سے بھی واضح طور پر دوسرے مقام پہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لعمرک، اور ہمیں آپ کی جان کی قسم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا اللہ سے، اور اللہ کو بڑے وہ محبوب تھے. اللہ نے ان کی جان کی قسم قرآن میں کھائی. اللہ نے فرمایا لعمرک، تیری زندگی کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم. بڑا مقام تھا اللہ کے ہاں ان کا، اور وہ اللہ تعالی کے دلارے تھے، اللہ کو بڑی محبت تھی ان سے. خدا کی ہزار ہا کروڑ ہا ان گنت رحمتیں اور سلام اس وقت بھی نازل ہوتے تھے ان پہ، اب بھی نازل ہوتے ہیں، اور خدا اسے ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا ان کی زندگی کے بر اللہ نے قسم کھائی، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ انسان کو کوئی اشکال ہو. اس کے بعد فرمایا بل قرآن الحکیم، اور ہمیں قسم ہے اس قرآن کی. تو ایک قسم یا دو قسمیں. اب غور کریں کہ اگر ہم اسے حروف مقطعات میں سے مانتے ہیں، تو قرآن کریم میں کئی ایک سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں. تقریباً 27 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں اللہ تعالی نے حروف مقطعات کا ذکر کیا. مثلاً الف لام میم، سورہ آل عمران بھی شروع اسی سے ہوئی ہے. الف لام میم، سورہ بقرہ بھی اسی سے شروع ہوئی ہے. الف لام میم صاد، سورہ آراف اس سے شروع اللہ نے فرمائی. یہ آپ دیکھتے ہیں یاسین، پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے تو صاد والقرآن ذکر، پھر اس کے بعد قاف لے لیجئے، پھر اس کے بعد الف لام میم تنزیل الکتاب، پھر حامیم. حامیم کی چھ صورتیں اللہ نے جو شروع فرمائی ہیں وہ سب کی سب حروف مقطعات میں سے ہیں. اور سوچنے کی جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے قرآن کریم کی 3 صورتوں کے باقی تقریباً 23-24 صورتیں جو ہیں، ہر ایک صورت کے آغاز میں اللہ تعالی نے جہاں بھی حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے نا، آپ غور کیجئے گا کہ ان 23-24 صورتوں میں قرآن نے مقطعات کے فوراً بعد اللہ نے اپنی کتاب کا نام لیا ہے، اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ سورہ بقرہ میں دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب سے شروع فرما دیا. سورہ آل عمران کو دیکھ لیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی. سورہ اعراف میں دیکھ لیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد کتاب انزل الیک، یہ اللہ کی پاک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی. سورہ یاسین میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یاسین والقرآن، یاسین کے بعد فوراً فرمایا اور ہمیں اس قرآن کی قسم، صاد، یہ اس کے بعد کی بات سورت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاد، یہ حروف مقطعات میں سے، پھر اللہ کہتے ہیں والقرآن، اس قرآن کی قسم، قاف والقرآن المجید، قاف اور قرآن مجید، مجد عزت والے قرآن کی قسم. مجید کا مطلب بزرگی والا، بڑا، عزت والا، احترام والا. سورہ سجدہ کو دیکھ لیجئے، وہاں کیا ہے؟ الف لام میم، حروف مقطعات، اس کے بعد تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس رب کی جانب سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ جاسیہ کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی ملے گا، حامیم تنزیل الکتاب، اور اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی. اور حامیم چھ کی چھ صورتیں آپ دیکھ لیجئے، ہر صورت میں حامیم سے شروع کر کے اللہ نے فوراً بعد قرآن کا ذکر کیا ہے. صرف تین صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر نہیں فرمایا، ایک تو قاف، ہا، یا، عین، صاد، سورہ مریم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، تیرے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے، وہ رحمت جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال کر دی. دوسری سورہ عنکبوت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کا صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، بس اتنی بات پر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم ان کی کوئی آزمائش نہیں کریں گے، ہم آزمائیں گے نہیں. اور تیسری سورت الف لام میم، غلبت الروم، اللہ تعالی نے سورہ روم کے شروع میں فرمایا کہ اب رومی عیسائی مغلوب ہو گئے اور دوسرے گروہ غالب آ گیا، وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور یہ اس غلبے کے بعد پھر مغلوب ہو جائیں گے. آج جو تم دیکھتے ہو عیسائیوں کا کی پسپائی اور ان کا مغلوب ہو جانا، یہ مغلوب ہو جانا وقتی ہے. تو الغرض ان تین صورتوں کے علاوہ قرآن کریم کی جتنی بھی باقی 24 کے قریب صورتیں، جہاں بھی اللہ نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے فوراً قرآن کریم کی بات کی ہے. کیوں؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، ان کی تفسیر سے اور بعض دیگر مفسرین کی تصریحات سے، کہ گویا کہ اللہ تعالی ان مقطعات کو نازل کر کے پہلے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ سنو، غور کرو، یاسین، یہ مقطعات یا اور سین دو لفظ جب آدمی نے سنے تو وہ چکنا ہو گیا کہ یا اللہ ان الفاظ کا تو مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، کہنا کیا ہے. اللہ نے فرمایا والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن کی. گویا ان مقطعات کو اللہ نے اس لیے ذکر کیا تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن کریم کی طرف دلائی جائے. الف لام میم، آدمی سنتا ہے کہتا ہے الف لام میم کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو یہ ہماری ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اسی طرح قاف، آدمی نے سنا قاف کا کیا مطلب ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، اسی کا اچھا متشابہات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ والقرآن، والقرآن المجید، اور مجد عزت اور بزرگی والے، اس قرآن کی قسم ہے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات شروع کر دی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یاسین، آدمی نے سنا اور یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ یہ تو حروف متشابہات میں سے ہو گیا، اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کریم کی، اس قرآن حکیم کی، حکمت والی اس کتاب کی قسم ہے. تو یہ ہے وجہ کہ تقریباً 24 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مقطعات کے بعد فوراً اپنی کتاب کی بات کی، اپنی کتاب کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کیوں کھائی؟ کسی وجہ سے قسم کھاتے ہیں نا، تو کتنی قسمیں کھائیں؟ یا تو دو قسمیں ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور قرآن حکیم کی دو، اور یا پھر ایک قسم ہے کہ یاسین مقطعات میں سے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. چلیے آگے، پھر والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس قرآن کی قسم ہے، تو اس قسم کا مطلب کیا ہے؟ آدمی جب قسم کھاتا ہے تو کچھ کہنا چاہتا ہے نا. عام روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ ہیں, اللہ کی قسم, قرآن کریم کی قسم, وہ قسم کھاتے ہیں تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں قسم کھائی؟